بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت شیخ قدسی روح کے یہاں ایک دفعہ حضرت شیخ قدسی لوگوں نے اپنے متعلق بیان فرمایا کہ فلاں جگہ سے ایک دفعہ ڈیروں پھل پہنچے تو اور میں نے اس طرح اس کو تقسیم کروا دیا اور پھر اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اس لیے کہ ان دنوں میں نے زائد چیزوں کو ترک کر رکھا تھا. یہ ایک جملے میں کتنی بڑی تاریخ اپنی حضرت نے داستان بیان فرما دی کہ وہ میرا زمانہ ایسا تھا کہ جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کی تو مجبوری ہے, پیٹ بھرنے کے لیے چند لقمے کھا لینا, لباس پہن لینا, اور لباس بھی کیسا حضرت کے یہاں ایک کرتا جو حضرت کو ہم پہناتے تھے, فرمایا کہ یہ 17 برس سے میں اسے ساری سردیوں میں پہنتا ہوں, 17 برس سے 6 مہینے وہی کرتا حضرت کے بدن پر رہتا تھا. اور ایک پائجامہ تھا, فرمایا کہ 10 برس سے میرے جسم پر سردیوں میں رہتا ہے. تو اس کے علاوہ جتنی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں, فرمایا کہ وہ میرے میں نے اس وقت اس سے ان تمام زائد چیزوں کو چھوڑ رکھا تھا. کوئی مٹھائی آئے گی, کھانا آئے گا, پیسے آئیں گے, کپڑے آئیں گے, جو چیز بھی آئے گی بس دوسروں کی ضرورت کے لیے خرچ کر دو, مجھے ضرورت نہیں. تو اب کتنے زمانے تک یہ عہد کیا ہوگا, کتنا برس ہا برس اپنے نفس کو جس طرح یہ مشائخ قرون اولا کے اپنی تادیب کے لیے 20 برس متعین کیے تھے خلوت کے, کہ تمام کاموں کو چھوڑ کر صرف اس کا نام ہی رکھا تھا خلوت, نہیں تعبد. تعبد کے لیے 20 برس ہوتے تھے کہ عبادت ہی عبادت, مولا کی یاد ہی یاد, نماز, روزہ, تلاوت, ذکر, اسی میں مشغول رہتے 20 برس تک کے لیے. اور بعض روایت میں کسی نے پھر اور بڑھا کر 30 برس اپنے متعلق بیان کیے, ان کے متعلق خدام بیان کرتے ہیں کہ 30 برس تک وہ عبادت الہی میں مصروف رہے. تب جا کر جب کندن بن گئے تب کتنا مخلوق کو پھر فائدہ پہنچا ہوگا اس ذاتی گرامی سے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو 30 برس تک رگڑا, 20 برس تک رگڑا. اسی لیے ابو ربیع واسطی کا بیان ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے داؤد تائی سے عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ دنیا کی لذتوں سے روزہ رکھ لو, کہ ہمارا روزہ بھی کوئی روزہ ہے. جو رمضان بھر جو لذتیں میسر نہیں آتی وہ ہم رمضان المبارک میں حاصل کر لیتے ہیں. جہاں کہیں سے کوئی چیز نظر آئی وہ روزے کے لیے, افطاری کے لیے, کھانے کے لیے, شام کے لیے, یہ سحر کے لیے. اور یہ تو فرماتے ہیں کہ جتنی لذائذ ہیں, ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا مشروب، ہر چیز کی لذت کو ترک کر دو اور اسے روزے کی نیت کر لو، کہ میں اس کا، جیسا حضرت نے فرمایا کہ میرے زائد چیزوں کے ترک کا زمانہ تھا، زائد چیزوں میں کو میں نے چھوڑ رکھی تھی. تو یہ ٹھنڈے پانی کو ان روزوں کے بعد ان افطاری کے لیے ان کی خواہش نہیں ہوتی ہوگی، ان کے دل نہیں چاہتے ہوں گے. ایک شخص آپ کی خدمت میں پہنچے، دیکھا کہ پانی کا گڑا جہاں رکھا ہے وہاں دھوپ پڑ رہی ہے، ظاہر ہے کہ مٹی کا گڑا، اس پر دھوپ پڑے گی، اور وہ بھی عرب کی دھوپ 50 ڈگری والی. تو سوچا انہوں نے اپنے جی میں کہ یہ تو پانی ابل جائے گا، پینے کے قابل نہیں رہے گا. تو وہ صاحب جو حاضر ہوئے انہوں نے دیکھا کہ پانی کے گڑے پر دھوپ پڑ رہی ہے، تو عرض کیا کہ حضرت آپ اسے ہٹا کر سائے میں کیوں نہیں رکھ دیتے؟ تو فرمانے لگے جب میں نے رکھا تھا تو دھوپ نہیں تھی، اب مجھے اس سے شرم آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس حال میں دیکھے کہ میں اپنی نفس کی لذت کے خاطر، ٹھنڈا پانی پینے کے خاطر کوئی قدم اٹھا رہا ہوں. ایک تو قدم اٹھتے ہی نہیں تھے، وہ اس سے دونوں قدم سے پیروں سے دبا رکھا ہے اپنے نفس کو کہ اس کو اٹھائیں گے تو پھر وہ جاگے گا، مجھ پر حملہ کرے گا. تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی لذت کی خاطر کوئی قدم اٹھا رہا ہوں، اس حال میں مجھے میرا مولا دیکھے مجھے پسند نہیں ہے. آپ کی طرف کوئی دیکھتا، ظاہر ہے کہ دشمن بھی گور کر دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا یہ ہے وہ جس کے متعلق ہمیں بھیجا گیا ہے، جس کے متعلق ہمیں یہ حکم ہوا ہے. تو دشمن بھی دیکھتے ہیں، آ کر دوست بھی دیکھتے ہیں. تو حضرت داؤد طائی کے پاس نہ شہرت ہے نہ اسٹیج ہے نہ کتابیں ہیں نہ مدرسہ ہے، وہ تو خلوت خانے میں روئے جا رہے ہیں، ان کا دشمن کون ہوگا ہماری طرح سے. تو جو صاحب پہنچے تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. حضرت تھانوی قدسی روح نے بھی اس طرح ایک بزرگ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی مسلسل دیکھے تو میرے پیٹ میں درد اٹھنے لگتا ہے. تو ان کو بھی، داؤد طائی کو بھی، ان کا یہ دیکھنا ناگوار ہوا. تو فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بزرگان دین بے مقصد دیکھنے کو بھی ناپسند فرماتے تھے، کہ جس طرح بے مقصد زبان چلائے جاؤ، بولو 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 بولتے رہنے کو ناپسند فرماتے تھے، تو اسی طرح تم کیوں خامخواہ گور رہے ہو؟ تو یہ نصیحت فرمائی جو میں نے عرض کی کہ داؤد طائی نے فرمایا کہ دنیا کی لذتوں سے روزہ رکھ لو، اور وہ روزہ ہمارا تو 18 گھنٹے کا روزہ، اسے بھی ہم لمبا سمجھتے ہیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں سے روزہ رکھ لو اور موت پر افطار کرنا، اور موت پر افطار کو طے کر لو. کہ بس کسی لذت کو کبھی منہ نہیں لگانا. تب اس طرح انسان ایک دفعہ چھوڑ دے, جس طرح مسکرات نشاور چیزوں کے عادی اس کو توبہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں, چھوٹ جاتی ہیں. سگریٹ والے چھوڑ دیتے ہیں, چھوٹ جاتی ہے. تو یہی حال ہر چیز ہر لذت کا ہے, چھوڑنا آسان. ایک تہیے کی ضرورت ہے, ایک ارادے کی ضرورت ہے, ایک پختہ ارادہ عزم کر لے انسان کہ بس مجھے, جیسے حضرت شیخ قدس روح نے ایک زمانے تک کے لیے تمام لذائذ کو چھوڑ دیا تھا, تو فرمایا کہ زائد چیزوں کے ترک کا وہ میرا زمانہ تھا. تو اسی طرح یہ انہوں نے کہاں سے حضرت شیخ قدس روح کو ملا ہوگا, یہ قیمتی نقطہ کہ داؤد طائی نے فرمایا کہ دنیا کی لذتوں سے روزہ رکھ لو اور موت پر افطار طے کر لو, اور آگے فرمایا کہ یہ سارا تمہارا نقصان اپنے گناہوں سے تو تم کرتے ہی ہو, اور یہ تم جن سے ملتے ہو یا جو تم سے ملتے ہیں ان سے تمہیں نقصان دنیا کا بھی پہنچتا ہے, آخرت کا بھی پہنچتا ہے. اس لیے فرمایا کہ لوگوں سے اس طرح بھاگو جس طرح درندوں سے بھاگتے ہو, کہ وہ جس طرح اس سے کیوں بھاگتا ہے انسان کہ وہ چیر لے گا پھاڑ لے گا, تو وہ درندہ تو ظاہری زندگی کو ختم کرتا ہے, جسم کو کاٹ لیا زخم کر دیا, اور یہ دنیا اور عقبہ دونوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ لوگوں سے اس طرح بھاگو جس طرح تم درندوں سے بھاگتے ہو. تو یہ دوستو ہمارے روزے چل رہے ہیں, تو ایسے روزوں میں اس طرح کے مبارک تہیے ہم کر لیں, عزم کر لیں, اور جس طرح انہوں نے عزم کر کے 20-20 برس 30-30 برس عبادتیں کی, اس طرح وہ فرماتے ہیں, اور ساری عمر کے لیے لذتوں کا ان کا روزہ, جب جن کا فرنیچر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, اور بتایا تھا کہ ایک چٹائی کا بوریا اور ایک اینٹ, یہ ہو گیا بستر اور خوابگاہ, اور ایک برتن جس میں سوکھی روٹیاں اور ایک وضو کا لوٹا, وضو کا برتن کہ اسی سے وضو فرماتے, اسی سے وہ اپنی پیاس بجھاتے تھے. اور کوئی چیز ان کے یہاں ہوتی ہی نہیں تھی, کھانے کی ہماری طرح انہیں عادت نہیں تھی, کہ جب لذت ہی نہیں کسی چیز میں ان کے نزدیک, ان کے نزدیک لذت ہے تلاوت میں, ذکر میں, مولا کی یاد میں, قرآن کریم کی طرف نظر کرنے میں, یہاں ان کو لذت حاصل ہوتی تھی, مزہ ملتا تھا. ایک دفعہ داؤد طائی سے خادمہ کہنے لگی کہ آج آپ جس طرح سب لوگ کھاتے ہیں اس طرح روٹی کھاتے کیوں نہیں, آپ تو روٹی کو بھگو دیتے ہو اور اس کو وہ پانی کے ساتھ مکس کر کے پانی بنا لیا اس کو, اور وہ گاڑا گاڑا پانی وہ تم پی لیتے ہو, تو آپ کو روٹی سب کی طرح کھانے کی خواہش کیوں نہیں ہوتی؟ تو خادمہ کو جواب دیا کہ روٹی چبانے کے بجائے شوربے میں بھگو کر میں پی لیتا ہوں, اس لیے کہ میں اگر روٹی کھاؤں اور اس میں کھانے میں اپنا وقت ضائع کروں تو اس میں میری 50 آیتوں کا نقصان ہوتا ہے, تو میں اس لیے پی لیتا ہوں کہ میری 50 آیتیں میں زیادہ پڑھ سکوں گا. اس طرح حساب کرنے کی اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے, اور وہ میں نے عرض کیا کہ یہ حضرات سوتے ہی نہیں تھے, اس دن کہیں عرض کیا تھا میں نے کہ ہمارا تو ہر کام ٹائم ٹیبل سے, کھانا ٹائم کے اوقات مقرر, دسیوں اوقات کہ اس وقت میں یہ پھل, اس وقت میں چائے, اس وقت میں کھانا, اس وقت میں ناشتہ. اور ان کے یہاں ان چیزوں میں لذت ہی نہیں تو کیسے منہ لگائیں گے. ہمارا ٹائم ٹیبل سونے کا, تو ان کے یہاں سونے کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں, اس کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں, بستر ہی نہیں, بس بیٹھے بیٹھے زبردستی آنکھیں بند ہو گئی تو اتنی دیر بند رکھی, بیٹھے رہے, ٹولتے رہے, پھر آنکھ کھلی اور مولا کی یاد. تو اسی ٹولتے ہوئے اپنے مولا سے پھر فریاد بھی کرتے ہیں کہ الہی کہ تیری یاد نے, تیرے غم نے مجھے دنیا کے غموں سے بے نیاز کر دیا. دنیا کے غم میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتے کہ یہ بھی کوئی غم ہے, یہ تو گناہ ہے اس کا غم اوڑھنا. کہ الہی تیرے غم نے دنیا کے غموں کو میرے لیے بے اثر بنا دیا, اور تیرا غم میں اور میری نیند کے درمیان حائل ہو گیا. کہ تیرا غم, تیری یاد, تیرا خوف اور تیری ملاقات کا شوق, یہ چیزیں میرے اور میری نیند کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں اور میں سو ہی نہیں سکتا. اسی لیے حضرت شیخ قدسی روح بھی اسی طرح مولا کی یاد میں کس طرح رہتے تھے کہ سردیوں کا موسم تھا, مولانا نصیر الدین صاحب کی ٹال میں ظہر جمعے کی نماز کے بعد کھانے کے بعد حضرت کو ہم نے ٹال میں لٹایا, جس طرف سے دھوپ آتی تھی ادھر رسی باندھ کر چادر لٹکا لی کہ سیدھی دھوپ حضرت کے اوپر نہ آئے, چادر کا سایہ رہے. عصر کے وقت ہم حضرت کو اٹھانے کے لیے پہنچے تو روتے ہوئے شعر پڑھ رہے ہیں, نیند بھی کھا بیٹھی ہے, نیند بھی فرقت میں کھا بیٹھی ہے, نہ آنے کی قسم, خواب میں دیکھنے کا آسرا بھی جاتا رہا. تو ہمارا تو ٹائم ٹیبل ہے, اسی پر ہم چلتے ہیں. اللہ تعالی ان حضرات کو ان کے ٹائم ٹیبل کو سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ کیسے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے مذہب حنفی کو دھکا دیا, اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ایسے داؤد طائی, تو خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے. یہ کوئی جس کسی کو بیچارے کو طالب علم کو بدنام کرنا ہو تو یہ تو صوفی ہے, یعنی کچھ سمجھتا نہیں ہے, استعداد اس کی نہیں ہے. انا للہ تصوف کی یہ عزت اور یہ تکریم, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ اس طرح علم میں, استعداد میں کس درجے کے تھے سنیے. کہ اب داؤد طائی جن کا یہ حال ہم پڑھ رہے ہیں, فضل ابن دکین ان کے احوال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جالس داؤد مع اہل العربیہ, کہ عربی لغت اس کی فصاحت, بلاغت, بیان, بدیع, ان علوم میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے تھے کہ جب اس فن کے ماہرین کے ساتھ وہ بیٹھے تو حتی صار رأسن فیہم، ان سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ آپ ہمارے امام، ان کے رئیس اور سردار بن گئے. جب تجوید والوں کے ساتھ قراء کے ساتھ بیٹھے حتی صار رأسن فیہم، ان میں سب سے بڑے قاری، سب سے بڑے مجوید. محدثین کے ساتھ بیٹھے، اصحاب حدیث کے ساتھ، ثم مع المحدثین حتی صار اماما لهم، ان کے امام، انہوں نے آپ کی امامت کا اعتراف اور اقرار کیا، آپ سے اگر معلوم کرتے پوچھتے. ثم جالس الامام ابا حنیفہ وتفقہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کی مجالس میں استفادہ کیا تو اس قدر کہ حتی لم یتقدم علیہ احد، کہ امام صاحب کے زمانے میں آپ کے شاگردوں میں، آپ کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی، آپ کے سلسلے میں کوئی داؤد طائی کے مرتبے کو فقہ میں نہیں پہنچ سکا. تو یہاں تک پہنچ کر پھر اس کے بعد وہ فضل ابن دکین فرماتے ہیں ثم ترک وتخلى للعبادة، یہاں تک جب علم مکمل کر لیا، النیت ثم الاستماع ثم الفهم، اب سب کچھ سمجھ لیا، پڑھا پڑھایا، اب عمل کا درجہ آیا، وتخلى للعبادة حتى صار جبلا. وہ مجاہدات، ان کے مجاہدات کا پہاڑ کہ کوئی اس پر سر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتا، اتنا اونچا ان کا مجاہدات اور عبادات کا پہاڑ بن گیا، اس پر چڑھنا تو درکنار، دیکھ بھی نہیں سکتا اس کی بلندی کو. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ چہیتے شاگرد ایسے منظور نظر بنے، ایسے منظور نظر بنے امام صاحب کو کہ محمد بن سوید طائی فرماتے ہیں، انہی کے خاندان کے ایک بزرگ محمد بن سوید، کہ پہلے تو میں دیکھا کرتا تھا کہ یغدو و یروح الی الامام، کہ وہ خود امام صاحب کی خدمت میں پڑھنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، ان کے مجالس میں پہنچ رہے ہیں، پھر جب ایک وقت آیا اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کی تنبیہ سے اور آپ ہی کے فرمان کی وجہ سے گوشہ نشین ہوئے عبادت کے لیے، تو اب رائت الامام جا زائر لہو، کہ خود ہی استاد محترم امام ابو حنیفہ ان کی زیارت کے لیے، خبرگیری کے لیے ان کی خلوت گاہ میں پہنچ رہے ہیں. کسی نے، قاسم ابن معان نے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ یہ تو یہ عمل تو ہے علماء کا کہ وہ علم اور فہم کے بعد عمل کو ضروری سمجھ کر عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، مگر یہ تو واپس نکلتے ہی نہیں، اپنی خلوت میں چلے گئے، عبادت میں مصروف ہیں، فلاں فلاں اتنے برس عبادت کر کے پھر مسند تدریس مدرس، مسند تحدیث پر تشریف لے آئے. تو ان کو خود جا کر پوچھا کہ ترکت اخوانک، کہ آپ نے تو اب سب کو چھوڑ رکھا ہے، آپ نے اپنے ساتھی جو آپ کے ساتھ پڑھتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان کو بھی آپ نے چھوڑ دیا، ان سے بھی آپ نہیں ملتے، پھر آپ کے علماء جنہوں نے آپ کو یہ رستہ بتایا وہ مجال اثر تھا من یدلک علی العلم، ان سب کو آپ نے چھوڑ رکھا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں بہت دیر تک سوچتے رہے. تو انہوں نے پھر اس کی وجوہات بتائی. فرمایا کہ رائے تو قلوبا لاہیتا کہ غافل دلوں کو میں نے دیکھا کہ اس پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں, زبانیں ایسی چلتی ہیں پینچیوں کی طرح کہ اپنا نام اعمال بھی خراب کر کے رکھ چھوڑتے ہیں, دوسروں کی عزتیں تار تار کرتے ہیں, اور ہر ایک کی ہمت اور اس کا عزم جس چیز کی طرف ہے وہ سب الگ الگ, کوئی کدھر کا رخ کیے ہوئے ہے, کسی کو دین کے نام سے فلاں منصب چاہیے, فلاں کتاب تدریس کے لیے چاہیے, اس سے کم کے لیے وہ تیار نہیں, اپنی توہین سمجھتا ہے, فلاں کو فلاں مدرسے کی مسند کی خواہش, فلاں کو فلاں عظیم مرکز اور جامع مسجد کے ممبر کی خواہش, اور آخر میں فرمایا دنیا اور دنیا طلبی. اسی لیے فرمایا میں اعتزالی الیہ اکبر العافیہ, کہ میں اس میں سب سے بڑی عافیت سمجھتا ہوں. تو یہ اندرونی جو ان کا اندرون تھا اس نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا داؤد طائی کو. اسی لیے عبداللہ ابن مبارک سے حسن بن ربیع نے سوال کیا کہ دوسرے بھی بہت سارے بزرگ ہیں مگر یہ داؤد طائی سب سے آگے کیوں بڑھ گئے کہ ہر جگہ انہی کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں, حالانکہ ان کے جیسے ان کے ساتھی سفیان ثوری اور فلاں اور فلاں وہ بھی موجود ہیں. تو انہوں نے عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ انما عظوم امره عندهم, کہ لوگوں کے نزدیک جو ان کی عظمت ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ عز و جل کی ذات پاک کی عظمت کو سمجھا. تو جتنا وہ حق جل مجدوہ کی ذات پاک کو عظیم سمجھتے ہیں اتنی عظمت اللہ نے ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے. اللہ عز و جل اپنی ذات عالی کی عظمت ہمیں عطا فرمائے کہ ہم ہر گھڑی یہ تصور ہو ہمارا کہ مولا ہمیں دیکھ رہا ہے عظیم ذات, اور ہم کہاں ہیں. ہم تو ہر تلاوت کرتے ہیں, نماز میں قرات ہوتی ہے, تب بھی غافل کہ نماز سے سلام پھیرا اور فرشتے نے وہ نماز منہ پر مار دی. تلاوت کا بھی یہی حال, اور حضرت داؤد طائی کی تلاوت کیسی ہوتی تھی, عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں, خود عبداللہ بن مبارک کا ارشاد فرماتے ہیں کہ کان داؤد اذا قرأ القرآن کانہ یسمع الجواب من ربی, سننے والا محسوس کرتا ہے جب داؤد طائی پڑھتے ہیں کیوں یہ تو ایسا پڑھ رہے ہیں جس طرح کہ حق تعالی شانہ کی طرف سے انہیں اس کا جواب مل رہا ہے. اللہ تعالی ایسی تلاوت کی توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے, اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی مل جائے, ان کے جیسے روزے اور دنیا کی لذتوں سے روزے کی انہوں نے ٹھان لی, اس طرح اللہ تعالی ان جھوٹی لذتوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اپنے مولا کی عظمت پہچاننے کی توفیق دے, اس کی معرفت کی حلاوت ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.